हुसैन रुक जाओ, हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है सहारा, हुसैन रुक जाओ, ना बदलो हज का इरादा, हुसैन रुक जाओ, तुम अपने जद के मकाम
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ایها الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر مؤلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خدا و متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد والے محمد پہ درود بھیج کر. انشاءاللہ ہمارا موضوع سخن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم قیام کے حوالے سے ہے، اور ہم اسی قیام کو مختلف جہتوں سے پڑھیں گے اور پھر جو ہمیں سمجھ آیا ہے اس کو بیان کریں گے. اب جانتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں جتنا وقت گزر چکا ہے، لاکھوں دن آئے ہیں اور لاکھوں راتیں آئی ہیں. ہر دن کے تعاقب میں رات آئی ہے اور ہر رات کے تعاقب میں دن آیا ہے، اور اس طول تاریخ کے اندر کئی نشیب و فراز آئے ہیں اور کئی ایک واقعے رونما ہوئے ہیں. طول تاریخ اگر انسان مطالعہ کرے تو مختلف قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے. البتہ ان وقائع اور واقعات کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے. ایک وہ جو سدھی نگاہ رکھتے ہیں، سادہ لوہی کے ساتھ چیزوں اور حقائق کو دیکھتے ہیں، رونما ہونے والے واقعات کے اسباب اور علل پر توجہ نہیں کرتے، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بیدار مغز ہوتے ہیں، عمیق نگاہ سے حقائق کی ہستی کو دیکھتے ہیں اور واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ تاریخ میں رونما ہونے والے واقعات سے نہیں گزرتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں جانیں. پھر وقائع ایسے ہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جو مایوسیوں میں چراغ امید جلاتے ہیں، سبق بن جاتے ہیں، درس بن جاتے ہیں، اسکول آف تھاٹ بن جاتے ہیں، مکتب بن جاتے ہیں، مدرسہ بن جاتے ہیں۔ اگر انسان قرآنی آیات کا مطالعہ کرے، سنن الہیہ کا مطالعہ کرے، تو وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائے گا کہ وہ چیز باقی رہتی ہے خدا کی نگاہ میں جو انسانوں کے لیے مفید ہو، معاشرے کے لیے مفید ہو۔ لہذا سورہ رعد کی 17ویں آیت کے اندر خالق کائنات کا ارشاد ہے، انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرہا، خدا نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور جس سے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق بہہ نکلے گیا۔ فاحتمل السبد فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کا ایک ریلا آیا جس نے پھولے ہوئے جاگ کو اوپر اٹھا لیا۔ پانی کا ریلا آیا، پانی کے ریلے کی وجہ سے ایک پھولا ہوا جاگ وجود میں آیا جو اوپر اٹھایا اس ریلے کی وجہ سے۔ وَمِمَّا يُوْكَدُونَ عَلَيَّ فِي النَّارِ ابْتَغَى حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر رکھتے ہیں اور اس پر تپاتے ہیں، اس سے بھی جھاگ اٹھتا ہے، ان دھاتوں سے بھی جھاگ اٹھتا ہے جو برتن بنانے کے لیے یا زیور بنانے کے لیے آگ پہ رکھی جاتی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، قرآن ارشاد فرما رہا ہے اسی طرح سے اللہ حق و باطل کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، اب وہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہے وہ باہر گر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، جو جھاگ اٹھتا ہے دونوں قسم کا، جو پانی کے ریلے سے اٹھتا ہے یا دھات کو آگ میں ڈال دینے سے اٹھتا ہے، وہ باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہے، مفید ہے، وہ چیز باقی رہ جاتی ہے زمین پر، ٹھہر جاتی ہے، پائیدار رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا اسی طرح سے اپنی مثالیں پیش کیا کرتے، تمثیلات لاتا ہے۔ واقعہ کربلا کا جو دوام اور بقا ہے، ذکر حسینی کی جو بقا ہے اور جس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو بشریت کے لیے، جو انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ واقعہ کربلا کو کتنی کوششیں کی گئیں کہ نام اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام مٹا دیا جائے، چھپا دیا جائے، اور اس ذکر کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں طول تاریخ کے اندر۔ کربلا جانے والوں کے لیے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں طول تاریخ میں ظالم حکمرانوں کی طرف سے اور ابلیس ذاتوں کی طرف سے۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، لیکن وہ ناکام رہے۔ آج بھی اپنے ملک میں دیکھیں آپ کتنی مشکلات ہیں عزاداری سید الشہداء کی راہ میں۔ اس ملک میں آپ جو چاہیں کریں، گانے کے کنسرٹ کرنے کے لیے کسی لائسنس کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ناچ گانے کی محفلوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حکومتی دباؤ، تکفیریوں کی سازشیں اور چالیں، دہشت گردی کے بدترین واقعات، ظالمانہ ترین واقعات، اب دیکھ لیں اپنے وطن کے اندر۔ صرف حالیہ معاصر تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیں اور آج کے اس محرم کی بھی ایام کو دیکھ لیں، کس طرح سے ریاستی جبر اور ریاستی طاقت کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔ اس ذکر کو، اس یاد کو، اس واقعے کو، کے بیان کو کنٹرول کرنے کے لیے جبر کتنی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے،
بے جا استعمال ہوتا ہے،
ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ یہ طول تاریخ میں رہا ہے،
اس واقعے کو
ہمیشہ سے
کہ بیان کو کنٹرول کرنے کے لیے
جبر، کہ لوگ کربلا سے دور ہو جائیں،
ایف آئی آر کاٹی جاتی،
لوگ حسین سے دور ہو جائیں،
دھمکایا جاتا ہے،
لوگوں تک واقعہ کربلا اور یہ عظیم قربانی اور اس کا فلسفہ نہ پہنچے۔ پوری توانائی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ کتنے فتنے جنم دیے ہیں لوگوں نے اس ذکر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے، کتنی کوششیں ہوئی ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، کتنے خطرناک منصوبے بنائے گئے ہیں، لیکن ناکام ہے۔ کیوں؟ سنت الہیہ ہے۔ اس کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کھڑی کرنے کے لیے جیسے کل کا یزید ناکام ہوا،
کتنی کوشش،
کل کے بنو امیہ اور بنو عباس ناکام ہوئے، اور گزشتہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر سارے ظالم ناکام رہے،
منصوبے بنائے گئے ہیں،
آج کے ظالم بھی ناکام ہیں۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین پر باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ حق ہے۔ لہذا کن کو خطرہ ہے حسین سے اور کربلا سے؟ جن کو خطرہ ہے، کچھ تو نادان اور نا آگاہ ہیں، اور کچھ آگاہ مکار، دھوکے باز اور فریبکار ہیں۔ اللہ کی اس عظیم نعمت سے بشریت کو محروم رکھنا چاہتے ہیں اور محروم کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ کربلا اپنے اندر بہت زیادہ پہلو لیے ہوئے ہے، بڑی جامعیت ہے کربلا میں، بڑی وسعت ہے کربلا میں، چونکہ مولا حسین کی یہ تحریک اور موومنٹ اور قیام جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی کی بعثت سے اور انبیاء کی بعثت کے ساتھ۔
علماء یہ گفتگو کرتے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ میرا مطالعہ ہے اپنے بزرگ علماء کی کتب کا اور ان کے بیانات کا سنا ہے، جو جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مجتبیٰ آغا تہرانی قدس سرہ اور حضرت آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ اور اس طرح کے بزرگ علماء کی کتب کا مطالعہ یا ان کے بیانات سنے ہیں، ان کی روشنی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ان کا حق بھی ادا ہو جائے کہ ان سے جو چیزیں لی ہیں انہی کو بیان کر رہا ہوں۔ طول تاریخ کے اندر فلسفہ تاریخ کے علماء، محققین اور مورخین اور اس طرح انسانی معاشر سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ اور سوشیولوجسٹ اس نقطے پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ تاریخ کو حرکت میں لانے والی چیز کون سی ہے، کون سی چیز ہے جو جمود کو توڑ دیتی ہے اور معاشرے میں زندگی کی لہر حرکت کو وجود میں لے کے آتی ہے، کس سے انسانی سوسائٹی اور معاشرہ مردگی سے نجات پاتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو بے ہدفی سے بچا لیتی ہے، انسان کا جو سب سے بڑا درد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہدف کو کھو بیٹھے، ہدف حیات کو کھو بیٹھے، کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں بظاہر مہذب لگیں گے، سولائز لگیں گے، کلچرڈ لگیں گے، لیکن اندر سے اتنے ہی ان کلچرڈ ہیں، ظالم ہیں۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، عالمی صہیونزم کو دیکھ لیں، ان بادشاہوں کو دیکھ لیں، ان حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی حیات اور زندگی کا ہدف کھو بیٹھے ہیں۔ شہرت پرستی ان کا ہدف ٹھہرا، ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کی تشنگی کو بجھانا ان کا ہدف ٹھہرا۔ اصلاً انہوں نے فتح و شکست کا مفہوم بدل ڈالا ہے، استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ فتح شکست، زندگی موت، کامیابی ناکامی، سعادت خوشبختی بدبختی، یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صبر اگر ان کی درست تفہیم نہ ہو تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلا صبر کا مطلب ہے مقاومت کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ اگر انسان قرآنی آیات کا مطالعہ کرے تو قرآن کہتا ہے اگر تم 20 صابر ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کم خبریہ ہے للتکثیر، پڑھاتے ہیں علماء نحو میں، کم خبریہ کس لیے آتا ہے؟ کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ کم من فیت قلیلت، اس کا معنی ہے بہت زیادہ بار ایسے ہوئے کہ چھوٹے گروہ غلبت فیتن کثیرتن، بڑے گروہ پر غالب آ گئے بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے غالب آ گئے. اور آیت کا آخری حصہ ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. چونکہ یہ صابر تھے اللہ ان کے ساتھ ہو گیا، جب اللہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اذن الہی ان کے ساتھ ہو گیا، جب اذن الہی اور نصرت الہی ان کے ساتھ ہو گئی تو یہ غالب آ گئے. صبر جب انسان کرتا ہے، مقاومت کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ساتھ ہو جاتا، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. صبر مقاومت کا نام ہے، ڈٹ جانے کا نام ہے. جتنا بھی پریشر آئے، جتنا بھی دباؤ آئے انسان کے اوپر، اس پریشر اور دباؤ کے آگے نہیں جھکنا، چاہے خواہشات نفسانی کا، ہوا و ہوس کا دباؤ آئے، چاہے دشمنوں کی طرف سے خوف اور خوف کا دباؤ آئے اور ڈر کا دباؤ آئے، یا بلاؤں ابتلاعات اور مصیبتوں کا دباؤ آئے، صبر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نہیں جھکنا، نہیں ٹوٹنا. اب اگر صبر کا معنی یہ کر دیا جائے کہ برداشت، ایسی برداشت کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو چپ ہو جاؤ سر نیچے کر لو، اگر یہ مفہوم صبر کا معاشرے میں رواج پا جائے تو پھر ظالموں کو، قاتلوں کو فائدہ ہوگا، ان کا حوصلہ بڑھے گا، ظلم بڑھے گا، اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. صبر کرنے والے محبوب خدا ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، جو ڈٹ جاتے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں کے مقابلے میں. فتح اور شکست اسی طرح سے ہے. فتح و شکست، اگر فتح و شکست یہ ہے کہ آپ کہیں حملہ کریں اور آپ اس علاقے کو فتح کر لیں اور آگے بڑھ جائیں، سر کاٹ کے غلبہ کر لیں، فتح اگر اس کو کہیں، اور شکست یہ ہے کہ آپ ظالموں کے تلواروں سے تہ تیغ ہو جائیں اور آپ کا فزیکلی وجود ختم ہو جائے، آپ شکست کھا گئے. اگر فتح اور شکست کا یہ معیار ہو تو اس فتح و شکست کی تفسیر اور تعبیر سے معاشرے میں چنگیز خان پیدا ہوں گے، ہلاکو خان پیدا ہوں گے، قاتل، ڈاکو اور رازن پیدا ہوں گے، یزید پیدا ہوں گے، شمر پیدا ہوں گے، ہرملہ اور خولی پیدا ہوں گے، فرعون پیدا ہوں گے، نمرود پیدا ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوگا، نتنیاہو پیدا ہوگا، آل سعود پیدا ہوں گے، قاتل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ملک پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے، ہم فاتح ہو گئے. فتح کا اگر یہ معنی دنیا میں رواج پا جائے تو پھر دنیا میں امن نہیں آ سکتا، آشتی نہیں آ سکتی، چین اور سکون نہیں آ سکتا. اگر فتح کا معنی یہ ہو کہ انسان اصولوں پر ڈٹا رہے زندگی کی آخری سانس تک اور حق کا ساتھ نہ چھوڑے، اگر اس راستے میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، جلاوطن ہو جائے، زندان میں چلا جائے، یہ فاتح اور کامیاب ہے. معاشرے میں حریت رواج پائے گی، آزادی خواہی رواج پائے گی، ظلم کے خلاف معاشرہ حرکت میں آ جائے گا، جمود ٹوٹ جائے گا معاشرے کا. اسی طرح سے زندگی اور موت، اگر موت آپ یہ کہیں جی کہ روح کا تعلق بدن سے کٹ جائے یہ موت ہے، اور سانس لینا، کھانا پینا یہ زندگی ہے، پیٹ بھر لینا یہ زندگی ہے، جی بھر کے مشروبات سے استفادہ کرنا یہ زندگی ہے، یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، اور وہ زیادہ کھاتے پیتے ہیں انسانوں سے. اگر زندگی کا مفہوم یہ ٹھہرے تو پھر زندگی اپنا ہدف کھو بیٹھے گی، زندگی اپنا ہدف کھو بیٹھے گی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لاگا میں جگہ ارشاد فرماتے ہیں، پڑھے محمد و آل محمد پر، اسے کہتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ زندگی کا ہدف کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ آپ کیوں، اللہ نے آپ کو کیوں حیات دی ہے، کیوں زندگی دی ہے خدا نے آپ کو، آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں آپ کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو کہاں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کن کے ساتھ رہ رہے ہو، تم نے کہاں جانا ہے۔ اگر انسان یہی نہ جانے، زندگی کا ہدف گم کر بیٹھے، پھر سرگردان رہے گا اس دنیا کے اندر، سرگردان رہے گا، ہوا و ہوس کا پجاری ہو جائے گا، خواہشات نفسانی کا اسیر ہو جائے گا، قیدی ہو جائے گا، قیدی، شہرت پرستی کا قیدی، پروٹوکول کا قیدی، مقام کا قیدی، منصب کا قیدی، اقتدار کا قیدی، مال کا قیدی۔ جب انسان زندگی کا ہدف کھو بیٹھتا ہے، اور معاشرے ایسے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ کربلا بڑی جامعیت اور وسعت رکھتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پہلو ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پہلو ہیں۔ یہ مجسم عدالت نہیں صرف، بلکہ عدالت کی راہ میں عظیم ترین جدوجہد کرنے والے ہیں عدل کے لیے۔ فقط مجسم عدالت نہیں ہے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے رواج کے لیے، کہ عدل باقی رہے، آخری حد تک کوشش کرنے والے ہیں، عدل کی خاطر میدان میں اتر کر یزیدوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، عدل کے قاتلوں کا، عدل انصاف کے قاتلوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ بڑا جگر گردہ چاہیے جب معاشرہ سارے کا سارا جہان اسلام ظلم کے آگے سر جھکا لے، سجدہ ریز ہو جائے ظلم کے آگے، ظلم کی سیاہ رات میں سرگردہ ہو جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ نا امیدی اور مایوسیوں کی دلدل میں غرق ہو جائے، ہاتھ پاؤں مارے جتنے اتنا غرق ہوتا چلا جائے، اس وقت ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو ہم شریعت کا ہاتھ پکڑے، اس نا امیدی، اس یاس و نا امیدی، اس بے چارگی، اس بے ہدفی کی دلدل سے نجات دلائے، بلند کرے انسانیت اور بشریت کو، نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ یہ نجات دہندہ، یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، جو انسانوں اور بشریت کے لیے مفید ہے اور نفع بخش ہے وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ ایسی ہستی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بشریت اور معاشرے کو؟ کربلا کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کو، کربلا باقی رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے، حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا یزید کے دربار میں، رسول خدا کی رسن بستہ نواسی اور بیٹی نے، بظاہر قیدن تھی، قیدن اسیرہ تھی، کہاں مدینہ کہاں شام، کیا کہا تھا یزید، کد قیدک بس اسائیک و ناصر جودک واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمہیں توحینا. تو جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی چاہتے چلیں چلنا چاہتے چل لے، جتنی طاقت لگانا چاہتا ہے لگا لے. میرے اللہ کی قسم، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اما ما ینفع الناس فیمکثوا و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. وہ باقی رہے گا، باقی رہے گا. لہذا واقعہ کربلا تاریخ کو حرکت میں لانے والا واقعہ ہے، بشریت کو، انسانوں کو زندگی کا ہدف بتلانے والا واقعہ ہے. لہذا ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، توجہ کرنی پڑے گی، ہماری زندگیاں وقف ہو جائیں اس کے لیے پھر بھی کم ہیں. حسین کی ضرورت ہے پوری بشریت کو، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. ان حقائق کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت کی کون کون سی گتھیاں سلجھائی ہیں، کون کون سی. لہذا ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ امام کا جو سفر ہے اسی راستے میں ہے. جب انسانوں سے حق کے حیات چھینا جا رہا تھا، چھینا جا رہا تھا، عرض کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیل سے. درود پڑے محمد والے محمد. بلند آواز درود بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ تو کیجیے، انسان دیکھے تو صحیح کہ ہور کا لشکر امام کے سامنے ہے، دور سے دیکھ لیا، رک گئے. سخت پیاسا تھا لشکر ہور، جو اس وقت دشمن تھا. شدت پیاس سے ہلکان ہوئے جا رہے تھے ہور کے لشکر کے سپاہی اور اس کے گھوڑے. کاش کوئی اس منظر کو، اس منظر کو بیان کر سکتا، منظر کشی ہو سکتی، ان کے چہرے کے اوپر جو نا امیدی کے آثار تھے وہ ہم دیکھ سکتے، محسوس کر سکتے، جب ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لب خشک تھے، زبان حرکت میں نہیں آ سکتی تھی، ان کے راہوار چل نہیں پا رہے تھے سواریاں اور گھوڑے، شدت پیاس سے اور گرمی کی شدت سے. کون دشمن ہے یہ معاشرہ؟ یزیدی معاشرہ کسی کو بھی حق کے حیات نہیں دیتا. رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق ایک عالمی حق ہے، ایک الہی حق ہے، خدائی حق ہے. قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، خبردار اپنے آپ کو مت مارنا، زندہ رہنا ہے تم نے، اور زندہ رہنا ڈیوٹی ہے. یہ وہ حق ہے جو ساکت نہیں ہو سکتا، اسی لیے خودکشی حرام ہے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا جو خودکشی کرے وہ کون ہے؟ امام نے اس آیت کو پڑھا، وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. وہ قاتل ہے کوئی جو خودکشی کرتا ہے، اس کو حق نہیں ہے اپنے آپ کو مارے. زندہ رہنا اس کی ڈیوٹی ہے. یزید نے یہ حق چھین لیا تھا معاشرے سے. یزیدی معاشرہ قاتلوں کا معاشرہ تھا. یزیدی اسٹیبلشمنٹ قاتلوں کی اسٹیبلشمنٹ تھی, جس کے اندر آپ دیکھیں عمر بن سعد, عبید اللہ بن زیاد, شمر, خولی, ظالم, قاتل اور اسی طرح کے دوسرے قاتل, جنہوں نے بعد میں مدینہ کو تاراج کیا, مدینہ تو نبی کو تاراج کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب و انصار, اپنے بچوں اور بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ان کو پانی پلاؤ, قربان جاؤں. مولا علی کا بیٹا ہے حسین, جنگ صفین میں جب امیر شام نے فرات کے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا اور مولا علی کی فوجوں پر پانی بند کر دیا, مولا علی کے لشکر نے قبضہ کر کے فرات, دریائے فرات کو چھین لیا ان سے, لیکن مولا علی نے کیا کہا, ان کو پانی دو, پانی پینا ان کا حق ہے, ان پر پانی بند نہیں کرنا.
اس گفتگو کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے, ایوہ الامیر, اے امیر, اے ولید, انہو لبیت النبوہ ومعدل الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یفتن. میں ترجمہ کل پرسو کر دیا تھا اس کا. ویزید رجل فاسق شارب الخمر, جو میں نے مولن بالفسق, قاتل نفس المطرمہ, شرابی ہے, فاسق و فاجر ہے, قاتل ہے, کھلے بندو فسق و فجور انجام دیتا ہے. مثلی لا جو بھائیوں مثل ہے, یہ جملہ بہت عام ہے. مجھ جیسا مختلف الملائکہ, یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, وہ اس ذلت کو قبول نہیں کرے گا. یزید کی بیعت کی ذلت کو قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے بندو فسق و فجور انجام دیتا ہے حضرت محمد الفیہ سے گفتگو فرمایا. یہ جملہ بہت عام, پڑھ لے محمد والے اور محمد حنفیہ جو امام کے بھائیوں سے, امام ارشاد فرماتے ہیں, یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ. میرے بھائی مجھے میرے اللہ کی قسم, حضرت محمد اگر دنیا میں میری کوئی پناہ اور ٹھکانہ نہ بھی رہے, میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں. اور محمد جب امام نے یہ کہا, فقطع محمد بن حنفیہ الکلام, بیچ میں جملے میں نے ایک جملہ چھوڑ دیا, فقطع محمد بن حنفیہ الکلام, تو محمد بن حنفیہ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو روکا. وبقا, اور رو پڑے. فبقا الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ساعتن, پھر امام بھی اس کے ساتھ رو پڑے. کیا کہا امام نے, جملے سنے, یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بعیات یزید ابن معاویہ. وہاں پہ کیا کہا دربار میں, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہاں پر کیا کہا, اگر دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ بچے, کوئی پناہ نہ رہے میری, میں یزید کی بیعت, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اقسم باللہ, مجھے میرے اللہ کی قسم, لما بایعت یزید ابن معاویہ, میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. پھر دوسری گفتگو غور سے سنیں, بس ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. دوسری گفتگو جس صبح کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے نکلنا تھا, اس رات امام نے یہ گفتگو فرمائی ہے. معروف خطبہ ہے یہ کہ حمد خدا بجا لانے کے بعد، اپنے نانا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود تل موت والا ولد بنی آدم مخت تل کلاد الادید الفتاد، کہ موت جس طرح عورتوں کے گلے میں ہار ہوتا ہے، موت انسانوں کے گلے کا ہار ہے. اور اس خطبے کے آخر میں جو جملہ فرمایا وہ میرے لیے اس گفتگو میں اہم ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ فمن کان باذلا فینا مہجته، جو شخص ہمارے ساتھ فینا ہماری راہ میں خون دے سکتا ہے. فمن کان باذلا فینا مہجته، خون جگر دے سکتا ہے. موطنا علی لکا الا نفسہ، وہ اللہ سے لگا کا عاشق ہے جس نے اپنا وطن اللہ سے ملاقات کو بنایا ہے. فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے. فإننی راحل مصبحا ان شاء اللہ تعالی، کل میں کوچ کرنے والا ہوں. کل صبح، کل صبح سفر کرنے والا، کوچ کرنے والا ہوں مکہ سے. یہ خطبہ بہت اہم ہے. تیسرا خطبہ بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور بھی خطبہ میں نے کہا حامل ہے لیکن ہماری آج کی گفتگو کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے جب ہور کے لشکر سے سامنا ہوا. وہاں امام علیہ السلام نے دو خطبے دیے ہیں، ایک خطبہ ہور کے لشکر سے خطاب کیا ہے اور ایک خطبہ اپنے عوان و انصار، اپنے ساتھیوں سے امام نے وہاں پر ارشاد فرمایا. امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وہاں پر، جو میں نے کل پرسوں بھی شاید اس کے بعد جملے پڑھے ہیں میں نے، جس میں کہا کہ دنیا بدل گئی ہے، منفور ہو گئی ہے، دنیا سے اچھائیوں نے رخت سفر باندھ دیا، کوچ کر گئی ہیں اچھائیاں. ادبرت ادبر معروف ہوا، ان دنیا کا تنکرت، ان دنیا تغیرت و تنکرت و ادبر معروف ہوا. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا يعمل لا يعمل به والباطل لا يدهن، بیان کرتے کرتے یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ انی لا ار الموت الا الشهاده، باطل الا سعادہ بھی لکھا ہے، ولا الحیات مع الظالمین الا بر، موت کو میں شہادت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. انی لا ار الموت، موت نظر نہیں آ رہی ہے مگر کیا ہے؟ شہادت، سرفرازی، شہادت کی عزت. ولل حیات ما ظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت ہے، رسوائی ہے، ننگرار ہے. یہ اپنے عزیزوں سے خطاب کیا، اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، علی اکبر سے خطاب کیا، اون محمد سے خطاب کیا، ابی الفضل عباس سے خطاب کیا، اصحاب سے خطاب کیا. اور پھر وہ خطبہ جب تنہا رہ گئے، کوئی نہیں بچا میرے امام کا، تو وہاں پر بھی جملے یہ ہیں خطبے کے، الا ان الدعی ابن دعی قد رکضنی بین صلت و ذلہ حیحات من نزل، اس زنا زادے نے مجھے اس دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا میں تلوار کا سامنا کروں یا بیعت کی ذلت کا توپ گلے پہ ڈال دوں. بین سلت و ذلہ، دو چیزوں میں مجھے لے گیا ہے، رکھا ذری بین سنتین، دو چیزوں کے درمیان، یا تلوار یا ذلت، بیعت کی ذلت، یزیدیت کے آگے سر جھکانے کی ذلت، ہیہات من الذلہ. امام فرماتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، کاش جب امام یہ گفتگو کر رہے تھے ہم امام کی باڈی لینگویج کو محسوس کر سکتے، امام کے لہجے کو محسوس کر سکتے، امام کی کیا کیفیت تھی جب یہ کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اور امام کی صدا نے زمانے کو چیرا، زمان و مکان کی قیود سے نکل کر آج ہم تک کی صدا پہنچی ہے، لبنان میں ہے، یمن میں ہے، ایران میں ہے، عراق میں ہے، پاکستان میں ہے، دنیا کے ہر مظلوم کی زبان سے یہی صدا ہے ہیہات من الذلہ،
ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات
جن پاک گودوں میں ہم نے تربیت پائی ہے، جن پاک گودوں میں حسین پروان چڑھا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی آغوش کبھی پسند نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب شہزادی کی گود کو بھی پسند نہیں ہے۔ ذلت، عزت کا راستہ اپناؤں گا، ذلت کا راستہ نہیں۔ دوستو، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے سفر میں ان تینوں چاروں مقامات کو اگر آپ جمع کریں تو جو بات پہلے دن کہی مدینہ سے چلتے ہوئے، وہ بالکل جب تنہا رہ گئے تو اس وقت بھی وہی بات کی۔ کیا کہا وہاں پر؟ بسم اللہ یہ بھائیو میں صلاح، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت یعنی ذلت قبول نہیں ہے۔ آخری دن بھی کیا کہا؟ ذلت قبول نہیں ہے۔ اور کے لشکر کے جب سامنا ہوا، جو دو خطبے دیے اپنے عزیزوں سے کتاب میں، کیا کہا؟ میں ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں، رسوائی سمجھتا ہوں، ننگ سمجھتا ہوں، آر سمجھتا ہوں۔ اور جب بکرہ سے بھی چلے تو یہی مقصد ہے اس کا، اللہ سے ملاقات کا عاشق ہوں، ذلت قبول نہیں کروں گا، موت کو گلے لگا لوں گا۔ یہ ہے عزت کا سبق، یہ ہے ذلت سے رہائی کا سبق۔ آج دنیا کے تاغوتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے دوستی کر لو، اسرائیل سے دوستی کرو گے تو عزت ملے گی، امریکہ کے پٹھو بنو گے تو عزت ملے گی، اور اس طرح دنیا کے جو طاقتور ملک ہیں، نہیں، ان کے حاشیہ نشین بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ عزت کا راستہ قرآن مجید میں اگر مطالعہ کریں تو ایک جگہ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، پڑھ لے محمد والے محمد پر، ارشاد الہی ہے، تو پڑھ لے محمد والے محمد پر، امام کے ان جو خطبات کے میں نے کلمات پڑھے ہیں، ان میں موت اور زندگی اور عزت اور ذلت کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ میں ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں، موت اس راستے میں سعادت اور شہادت ہے، گہرا تعلق ہے۔ عزت قرآن مجید میں اگر انسان مطالعہ کرے تو ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء میں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے پاس، عزت صرف مختص ہے اللہ کے ساتھ، قرآن کی آیت ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے ہاں ہے۔ پھر بظاہر سورہ منافقون میں لکھا ہے لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہاں پر منحصر کی ہے عزت کو اللہ نے کیا اپنے ساتھ۔ یہاں پر کیا ارشاد ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، وہاں پر عزت مخصوص تھی اللہ کے ساتھ، اس آیت میں عزت اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَقِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو کیا علم، تیسری آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، یعنی اللہ کی عزت ذاتی ہے، اللہ مخزن اور سرچشمہ عزت ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. رسول کو عزت دی ہے اس نے، رسول کو عزیز بنایا ہے، رسول کو صاحب عزت بنایا ہے. اللہ کے اس میں عزیز کا مظہر کامل اور اکمل تام اور اتم اللہ کا نبی ہے. اللہ کی عزت کی جھلک مومنوں میں نظر آئے گی، صاحبان ایمان میں نظر آئے گی، وہ عزت والے ہوں گے، اور جو مومن نہیں ہے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور کسے جائے گا عزت دے گا؟ پیچھے کہہ دیا مومنوں کو دے گا، صاحبان ایمان کو دے گا. عزت اللہ کے ہاں، مظلومی میں، غربت میں اور عزت میں بڑا فرق، اور کوئی عزت میں تناقض نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں مظلوم ہو جائے تو یہ ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے. انسان ممکن ہے غربت میں ہو، عالم تنہائی میں ہو اور مظلوم ہو، لیکن صاحب عزت بھی ہو. آپ دیکھیں میری شہزادی کو دربار شام، دربار کوفہ میں، بظاہر رسن بستہ ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، سر پہ بھکن اور ادا نہیں ہے، دربار میں لائی گئی ہے علی کی بیٹی، جو کبھی بھی اس طرح کے بنا ماحول میں نہیں آئی تھی، نہ بازار نہ دربار. جب یہ دیکھتا ہے، روایت کے الفاظ ہے، داخلت زینب بنت علی ابن زیاد فی ارض لثیابها، بی بی جب داخل ہوئی ابن زیاد کے دربار میں، لباس بہت بوسیدہ تھا، میلا تھا، بہت پرانا لباس تھا میری شہزادی کا، گرد و غبار تھا اس پر بہت زیادہ، میری شہزادی کے لباس پر، رسول کی بیٹی کے لباس پر. خدا نہ کرے کبھی کوئی شریف زادی اس طرح سے قیدی ہو جائے. تخت مواجہ بے کم میں آستین سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، سر پہ چادر نہیں تھی. جب دربار میں قدم رکھا، میں قربان جو میری شہزادی، تیرا اٹھتا ہوا ہر قدم انسانی عزت کی معراج تھا، انسانی وقار کی معراج تھا. یہ تخت پر بیٹھا ہوا ملعون کہتا من ھذا المتنکرہ یا متکبرہ، یہ مغرور خاتون کون ہے؟ کہا کہ ھذا زینب بنت علی، بظاہر اسیر ہے، قیدم ہے، غرب عالم غربت میں ہے، لیکن صاحب عزت ہے میری شہزادی، صاحب وقار ہے میری شہزادی. مولا حسین کربلا میں عالم غربت میں ہے، عالم تنہائی میں ہے، تنہا ہے. غربت اور عزت اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی تناقض نہیں ہے. مظلومیت اور عزت اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی تناقض، کوئی ان میں تناقض نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں مظلوم ہیں، عالم غربت میں. کبھی کہتے ہیں مجھے گھونٹ پانی کا دے دو، میرا جگر شدت پیاس سے جلنی ہے، مجھے گھونٹ پانی کا دے دو. یہ عالم غربت مظلومی ہے امام کی. اور دوسری طرف قاتل یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْلِهِ، میں جب امام حسین کو شہید کرنے گیا تو میرے حسین کے چہرے کی نورانیت نے مجھے حسین کا قتل بلا دیا، اطمینان کی معراج پر فائز ہے میرا حسین، صاحب عزت ہے میرا حسین. اور عالم غربت کو دیکھنا ہو چلیں کوفہ چلتے ہیں، وہاں میرے حسین کا نمائندہ مسلم بن نکیل ہے. ایک وقت وہ آیا جب حانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے گھر سے نکلے، مسجد آئے، مسجد بھری ہوئی تھی نمازیوں سے. جب مسجد سے باہر نکلے، صحن میں آئے تو کچھ لوگ رہ گئے، اور جب مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھا تو تنہا رہ گئے. ایسی غربت اور تنہائی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. کوفہ کے گلی کوچوں میں سرگردان ہیں، میرا مسلم بن عقیل، میرے حسین کا وکیل، خدا نہ کرے کسی کو پردیس میں اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جہاں کے دور و دیوار اس کے دشمن ہو جائیں۔ چلتے چلتے جب ایک گلی میں گئے تو ایک گھر کے دروازے پر ایک خاتون تھی جو شاید کسی کی منتظر تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل اسے کہتے ہیں کہ یا احمد اللہ، اے کنیز خدا، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ گھر کے اندر گئی اور پانی لے آئی، مسلم بن عقیل نے پانی پیا، وہ برتن لے کے واپس چلی گئی اور مسلم وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ دوبارہ دروازے پہ آ کے کہتی ہے، اے عبد خدا، اپنے گھر چلا جا۔ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، اپنے گھر چلا جا، پورا شوب رات ہے۔ مسلم بن عقیل کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ پھر کہتی ہے، اے عبد خدا، اپنے گھر چلا جا۔ مسلم پھر جواب نہیں دیتے۔ پھر کہتی ہے، اے عبد خدا، جا اپنے بال بچوں کے پاس چلا جا، رات کا وقت ہے، پورا شوب رات ہے، شہر کے حالات خراب ہیں۔ مسلم بن عقیل اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میرے کوئی گھر والے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ کوئی غریب الوطن ہے، پوچھتی ہے تو ہے کون؟ مسلم ارشاد فرماتے، انا مسلم بن عقیل، میں وکیل حسین مسلم ہوں۔ جب اس کو پتا چلتا ہے ہم مسلم ہیں، یا ایک مرتبہ کہتی ہے، بسم اللہ، میرے گھر تشریف لائیے۔ ایسے جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ آ جاتا ہے، اس طرح سے خدمت کرتی ہے مسلم بن عقیل کی۔ بلاخر مختصر کروں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو جنگ لڑنا پڑ جاتی ہے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر اسیر ہوتے ہیں ایک دھوکے کے ذریعے، اور انہیں اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں لایا جاتا ہے۔ یا ایک مرتبہ دربار میں جب پہنچتے ہیں تو مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، گریہ شروع کرتے ہیں۔ محمد ابن اشعس کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے، میں اپنی خاطر نہیں رو رہا، میں عزت والا ہوں، اب کی لل حسین، میں اپنے آقا اور مولا حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، کوفہ آ جائے، میرے مولا کے ساتھ بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کوئی آخری وصیت ہے، کہا نامہ لکھا ہے، میرے حسین کو خبر دیجیے کوفہ تشریف نہ لائے۔ اور جب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر سر قلم کیا گیا، سر قلم کرنے سے پہلے سر زمین حجاز کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا اپنے مسلم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اے مسلم کا سر کٹ کے گر گیا، اے مسلم کی لاش میں رسی آباد کے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جانے لگا۔ ادھر ایک منزل پر اہل کوفہ کے کچھ لوگ امام کو راستے میں ملے، امام نے ان کو بلوایا، امام کے پاس آئے، امام نے پوچھا کوفہ کی خبر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سب کے سامنے بتلائے یا تنہا؟ کہا جی سب، یہ میرے محرم ہے، ان کے سامنے بتلائیے۔ کہتے جب ہم کوفہ سے نکلے تھے، مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کے بدن کو گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مسلم کی چھوٹی سی بچی کو بلایا، اپنی آغوش میں لے لیا۔ کبھی سر پر دست شربت دیتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں۔ بچی ذہین تھی، تڑپ کے کہتی ہے، باپ چچا مامو، کیا میں کہیں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جو تمہارا بابا موجود ہو میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اے مسلم، تمہاری بچی کو تسلیہ دینے کے لیے حسین موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، ابی الفضل عباس موجود ہے، میں قربان جاؤں حسین کی معصومت سینہ پر جو اپنے بابا کے لاشے سے نمٹ کے جاتی تھی، مجھے بابا کے پاس رہنے دو، مجھے یہی رہنے دو، جب تم چلے جاؤ گے میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح، اور گزرنے والوں سے کہوں گی لوگوں میرا بابا مارا گیا ہے، اس کا لاشا بھی گور قبر پڑا ہے، دفن کرنے والا کوئی نہیں، یا ظالم تازیانہ لے کے آگے اور بچی بابا بابا کہہ کے لاش بابا کو چھوڑ کے دوڑی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔